أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون.
جزاك الله خير. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم 21ویں پارے کا آغاز کریں گے. ایک نئی سیڑھی، ایک نیا راستہ، ہمارے آپ کے جنت میں جانے کے یہ مائل سٹون بن جائیں. اللہ تعالیٰ ہر پارے کو ہمارے حق میں حجت بنا دے، ہمارے خلاف حجت نہ بنائے، اور اس سارے کے دوران ہم سے جو کمی بیشی ہو گئی اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے معاف فرما دے. بہت ہی خوبصورت پارہ ہے. پچھلے پارے کی چند چیزوں کو اگر ہم دیکھ لیتے ہیں تو تھوڑی سی اس پارے کو سمجھنے کی زمین ہموار ہو سکتی ہے. 20ویں پارے میں ہم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے سورت نمل کا کچھ حصہ پڑھا اور اسی طرح سورت عنکبوت اور سورت قصص. جو چیز یاد رہ گئی اور اسٹوڈنٹس کی سلائڈس کی روشنی میں اس کو دیکھ لیتے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ جو بھی نیکی لے کر آئے گا اس کی قدر کی جائے گی اور قیامت کے دن کی گھبراہٹ سے وہ امن میں ہوگا. تو آپ کے میرے لیے ایک بات جو یاد رکھنے کی رہ گئی اور وہ یہ ہے کہ اگر ہم واقعی چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن ہم گھبراہٹ میں نہ ہوں تو آج جتنی نیکیاں کر سکیں کر لیجئے. اس کی رغبت اپنے بچوں کو بھی دلایا کریں چھوٹی چھوٹی چیزوں سے. بچے جس چیز کے پیچھے آپ کو بھاگتا دیکھتے ہیں نا وہ بھی اسی کے پیچھے بھاگیں گے. ماما آپ روز کیوں جاتی ہیں؟ بیٹا میں نیکیاں لینے جا رہی ہوں. ماما نیکیوں سے کیا کریں گے؟ بیٹا نیکیوں سے جنت کے کھانے خریدیں گے. اچھا جنت میں کھانے خریدنے پڑتے ہیں؟ جی بیٹا, لیکن اس کی شرط کیا ہے کہ اس کے لیے دنیا سے ہی آرڈر دینا پڑتا ہے. بچے آج کل ٹیک اوے کے کانسیپٹ کو بہت اچھی طرح سے سمجھتے ہیں. اگر آپ بھی ان کو اسی کانسیپٹ میں لے کر بتائیے کہ دیکھو اگر آپ گھر سے کسی چیز کو آرڈر کر دو تو وہاں جانے پہ انتظار نہیں کرنا پڑتا, اور کچھ جگہیں تو ایسی ہی ہوتی ہیں کہ جس پہ فوراً آن لائن سے ہی کرنا پڑتا ہے. تو ہم اس دنیا میں آخرت کے لیے آرڈر کرنے بیٹھے ہیں. دنیا کی کرنسی مال ہے, روپے پیسے ڈالرز پاؤنڈ, ہر ملک کا ایک اپنا حساب ہوتا ہے, لیکن وہاں کیا ہوگا؟ وہاں کی کرنسی نیکی ہے. اور بچوں کو بھی رغبت بھی دلائیں. کسی نے آج ایک بڑی اچھی شیئرنگ کی جس کے اندر یہی تھا کہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں بچے کو رغبت دلائی جائیں. مثلاً اگر آپ اپنی پلیٹ صاف کریں گے تو آپ کو 100 نیکیاں ملیں گی. اگر آپ فلور سے زمین سے ٹیشو کو اٹھا کر بن میں پھینک دیں گے تو 20 نیکیاں. اس طرح بچوں سے حساب کروایا کریں. دیکھیے اگر ہم چاہتے ہیں نا کہ ہمارے بچے اس مادہ پرستانہ سوچ سے نکل آئیں جس کا تذکرہ پچھلے پارے میں قارون کی زبان سے سنا ہے, تو پھر ان کے ذہن میں جمع تفریق نیکیوں گناہوں گڈ ڈیڈس بیڈ ڈیڈس اس کی رکھیے. ادروائز وہ پھر دوسری ہی چیزوں میں جمع تفریق کرتے رہیں گے تو اس کا نقصان کیا ہوگا یہ آپ پر میں خود جانتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ دعاؤں کی قبولیت صرف اللہ کا حق ہے, دعا صرف اللہ کا حق ہے. پھر اسی طرح ہم نے یہ بھی سیکھا کہ قرآن ہی ہدایت کی کتاب ہے, اور حضرت موسیٰ کی خوبصورت دعا کس کو یاد رہی بعد میں؟ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. میں تو جب یہ دعا مانگوں مجھے لگتا ہے نہ میرے ہاتھ میں کچھ ہے, نہ میرے پاؤں میں جوتی ہے, میرے سر پہ بھی کچھ نہیں ہے, اور میں ایک صحرا میں کھڑی ہوں, جس کو پنجابی میں کہتے ہیں نا رڑا میدان, کسی کا سہارا نہیں ہے, سیل فون بھی گم گیا. کبھی کبھی زندگی میں ایسے لمحے آتے ہیں نا, اس وقت اس ذات کو پکاریے جس کے لیے کسی سگنل کی کسی سم کی کسی رابطے کی ضرورت نہیں. آپ کا فون بند ہو جائے آپ کو لگتا ہے کہ پتہ نہیں آپ کہاں چلے گئے, بند کر دیجئے ان فونز کو اور وہاں چلے جائیں جہاں جانا ہے, اس مالک کے ساتھ اپنے جوڑے. جب تک دنیا کے سہارے چھوٹتے نہیں ہیں رب سے تعلق جڑتا بھی نہیں ہے, تو اس کو اپنی جان بنا لیجئے. ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر, کہ اللہ تو جو بھی بھلائی دے میں اس کے لیے تیری محتاج ہوں. پھر اسی طرح ہم نے سیکھا تھا کہ قرآن ہدایت اور رحمت ایمان والوں کے لیے, اور ایک اور دعا بھی سیکھی تھی حضرت موسیٰ ہی کی زبانی دعا, وہ بھی سیکھنے کو ملتی ہے, اور جس میں وہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ میں نے اپنے نفس پہ ظلم کر لیا, بس آپ مجھے بخش دیں, اور بس پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بخش دیا. کیا پتہ چلا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو بخشنے کے بہانے چاہتا ہے. ہماری تھوڑی سی توجہ تو ہو. پھر اسی طرح ہم نے سیکھا تھا کہ جو دنیا کی چیزیں ہیں یہ تھوڑی ہیں, اس کی زینت ختم ہو جائے گی, ہم سب کی زینت ختم ہو جائے گی, ہم سب کی طاقت ختم ہو جائے گی, ہم سب کا بھاگ بھاگ کے دوڑ دوڑ کے آنا ختم ہو جائے گا. ایک وقت آئے گا کہ ہم بستر سے واش روم میں جانے تک کے لیے سوچ میں پڑے ہوں گے. اٹھ کر جوتا پہن کر سرک سرک کر پاؤں کو گھسیٹتے ہوئے واش روم میں جانے کے لیے بھی ہمیں شاید کسی کی ضرورت پڑے گی. اگر اللہ نے زندگی دے دی نا تو اینڈ یہی ہے, 70 80 90 کتنا جئیں گے, اور پھر بعض دفعہ تو کسی کو آپ کی مدد بھی کرنی پڑے گی. کتنا بولتے ہیں نان سٹاپ. ایک وقت آئے گا صرف پانی مانگنے کے لیے, دودھ کا گھونٹ مانگنے کے لیے سارے جسم کی طاقت جمع کرنی پڑے گی. آج کتنی اچھی لگتی ہیں رونقیں اور محفلیں مجلسیں، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا گھبراہٹ ہوگی، لے جاؤ بچوں کو، لے جاؤ گھروں میں، جاؤ جاؤ مجھے تنہا رہنے دو. ایک وقت آتا ہے کہ انسان دنیا میں سے اس طریقے سے بے نیاز ہو جاتا ہے کہ بچے پوتے نواسے بھی برے لگتے ہیں. اور یہ سب میں نے دیکھا ہے جس کو میں بول رہی ہوں. اگر ہماری نانیوں کے ساتھ ایسا ہوا تو کیا ہمارے ساتھ نہیں ہوگا؟ دادی، نانی، ساس، ماں، اگر ان کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے کہ چلتے ہوئے وہ گھٹنے کو ٹیکیں تو کیا میں آپ ٹیڑھا نہیں چلیں گے؟ ایک دن آئے گا، یہ بھی تب ہوگا جب زندگی رہے گی. یہ کسی کو نہیں پتا کہ اتنی بھی عمر ملنی ہے کہ نہیں. تو اس جوانی پہ مان نہ کریں. اور پھر ہم نے سیکھا کہ اس سے برا کوئی نہیں ہے جو خواہشوں کی پیروی کرتا ہے بغیر علم کے. اللہ آپ کو مجھے اس سے بچا کے رکھے. آج اس بارے میں ہم بہت ہی خوبصورت چیزیں پڑھنے والے ہیں. 21واں پارہ ہے، اس کا ٹاپک لکھیے شوہر اور بیوی کا رشتہ. پیچھے مختلف طریقے سے بات تو ہوئی، لیکن اس بارے میں سورۃ روم کی ایک آیت سے پتہ چلے گا کہ آج خاص طور پہ جو ہمارا ٹاپک ہوگا وہ کیا ہے. شوہر بیوی کا رشتہ، سکون کا رشتہ. ہر انسان کی خواہش ہے، اس کا حق ہے کہ اس کو سکون ملے. سکون کے لیے تو آج دنیا نے کیا کچھ نہیں کر لیا، ٹرینکلائزرز تک کھانے شروع کر دیے جو زہر کا دوسرا نام ہے. نشاور گولیاں، نیند آور گولیاں، شراب کے گھونٹ بھرے کہ جس کا ایک گھونٹ پاس آ جائے تو بندے کو بکائیاں آئیں. گانوں میں خود کو ڈبو دیا کہ چلو سکون تو ملے، لیکن نہیں ملا. گرل فرینڈ کے پاس بھی گئے، لیکن اللہ نے آج قرآن میں آپ کو بتانا ہے کہ سکون ہے تو بیوی کے پاس ہے. اللہ تعالیٰ شوہروں کو بیویوں سے اور بیویوں کو شوہروں سے سکون لینے والا بنا دے، اور اللہ ہمارے ان جوڑوں کو ہمارے لیے باعث سکون بھی بنا دے. یہ ایک اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ایک ایسا خوبصورت رشتہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ دنیا میں انسان کو بھیجنے کے بعد سب سے پہلا رشتہ جو بنا وہ ماں بیٹے کا نہیں تھا. ہم تو یہی سوچتے ہیں نا کہ دنیا میں بچہ آتا ہے تو ماں سے رشتہ جڑتا ہے، یہ تو اب ہو رہا ہے. وہ بھائی بہن کا رشتہ نہیں تھا جس پہ کل باتیں کی، وہ رشتہ تھا شوہر بیوی کا. اسی سے اس رشتے کی خوبصورتی کو اور اصل کو سمجھ جائیں تو یقین کریں اب مزید گھر ٹوٹنے سے بچ جائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کے گھروں کو خوبصورتیوں کے ساتھ پرسکون گھر بنا دیں. ہوم سویٹ ہوم، میرا گھر میری جنت. آج ہم اس پہ باتیں کریں گے اور دعا بھی کرتے جائیں گے کہ اللہ سب گھروں کو جنت نما گھر بنا دے. چلیے اس بارے میں جو چند چیزیں ہم دیکھیں گے، قرآن سمجھ کر پڑھنا ہے اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کرنی ہے. غیر مسلموں کو بھی قرآن کی دعوت دینی ہے. صرف دکھوں اور غموں میں نہیں، خوشیوں میں بھی اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا ہے. بولیے، کائنات کا ہر ذرہ دعوت فکر دیتا ہے، اس لیے غور و فکر کرنا ہے، اپنا محاسبہ کرنا ہے اور اپنے دلوں میں جھانکنا ہے. کیا کہ میں کہاں کھڑی ہوں، میرا کیا مقام ہے، رب کی نظر میں میرا کیا مقام ہے، فرشتوں میں میرا تذکرہ کیسا ہوگا. اس طرح سے اپنے آپ کو چیک کرنا ہے. پھر اسی طرح دین کو ٹکڑوں میں نہیں بانٹنا، گروہ بندی سے بچنا ہے. قرابت داروں، مسکینوں اور مسافروں کو ان کے حق دینے ہیں. زمین پر فساد نہیں پھیلانا، ہر چیز پہ آمین کہیے، امن قائم کرنا ہے. اسی طرح نا امیدی کے اندھیروں میں سے امید کے اجالے نکالنے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا. لغو باتوں اور موسیقی سے دور رہنا ہے. اپنے بچوں اور گھر والوں کو شرک سے بچنے کی دعوت دینی ہے. قیامت کے دن اچھے اخلاق کام آئیں گے، با اخلاق بننا ہے. اللہ نے ہر انسان کو خوبصورت بنایا ہے. اپنے آپ کو باتیں نہیں کرنی، یعنی اپنے آپ کو برا بھلا کہنا بھی ایک ناشکری کا انداز ہے. اور ایمانداری یہ ہے کہ انسان اپنے اعمال کو قرآن کے تابع کر دے. اللہ تعالیٰ آپ کے میرے لیے اس بات کو آسان کر دے اور ہم سب اپنی زندگی کو اس خوبصورت طریقے سے گزار سکیں. اس بارے میں بہت ساری صورتیں ہیں سبحان اللہ، اور ایک سے ایک بڑھ کے ایک سے ایک خوبصورت صورت ہے. یہ بھی نوٹ کیجئے گا. آپ دیکھیے کہ ایک صورت کا ایک مزاج ہوتا ہے، ابھی ہم اس کو سمجھتے ہیں اور اس پہ بات کرتے ہیں، اور اگر اگلی صورت آ جائے تو پھر اس کے لیے اپنے ذہن کو تیار کرنا پڑتا ہے. تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے وقت میں بہترین طریقے سے برکت ڈال دے اور ہم اس میں اپنے لیے خیر کے معاملے کر سکیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارا فہم اتنا کھول دے کہ بس ہم ایک چیز کو دیکھیں اور اس میں سے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مراد ہے وہی ہمارے ذہن میں آ جائے. تو آئیے شروع کرتے ہیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أتل ما أوحي من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. اے نبی، تلاوت کیجئے اس کتاب کی جو آپ کی طرف نازل کی گئی. قرآن کی تلاوت کا حکم ہے، اس لیے کہ قرآن کا تو مزاج ہی سمجھ کے پڑھنے والا ہے، دوسرے کی زبان سے سن کر بات زیادہ سمجھ آتی ہے. ہم جتنا مرضی گھر بیٹھ کر اس وقت قرآن پڑھ لیں، اونگیں گے، نیند آئے گی، ہم ادھر جھولیں گے، ادھر جھومیں گے، اور اس کے بعد پھر ہم کہیں گے میں فوکس نہیں کر رہی، ہائے آج چار پارے پڑھنے تھے، دو رہ گئے، ہائے کیا کروں. اور اس وقت جہاں ہم ایک پارہ پڑھتے ہیں تو ماشاءاللہ آپ ہلتے بھی نہیں. کیوں؟ سننے کا فائدہ ہوتا ہے. تو لکھ لیجئے کہ یہ کتاب نبی کو لکھ کر نہیں ملی تھی، تورات تختیوں پہ لکھی بھی ملی تھی، سبز رنگ کی زمرد کی تختیاں تھیں. یہ الگ بات ہے کہ آتے ہی ٹوٹ گئیں اللہ کے حکم سے، لیکن کیا ہوا، اس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے میرے لیے کیسی کتاب بنا دیا کہ یہ کتاب آپ کے میرے لیے ہدایت کی کتاب ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بول کے دی گئی تھی، علی قلبی کا سورۃ بقرہ میں ہم پیچھے پڑھ چکے پہلے پارے کے اینڈ پہ. تو کیا پتہ چلا کہ اس کتاب کو زیادہ سے زیادہ سنیں. پڑھنے کا اپنا مزہ ہے، لیکن وہ کب مزہ آتا ہے؟ جب اچھا پڑھیں. توڑ توڑ کے لفظوں کو، جملوں کو بدل بدل کے پڑھیں گے تو وہ مزہ نہیں آئے گا جو کہ آنے کا موقع ہوتا ہے. تو کیا فرمایا نبی کو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم پر کتنا عمل کیا. جو ہی کوئی حکم آتا تھا آپ اس کو فوراً پڑھ کر سناتے تھے. صحابہ کرام میں سے ہر صحابی اس قرآن کا حافظ تھا. دعا کیجیے اللہ ہمارے سینوں میں بھی اس کو حفظ کروا دے، کچھ نہ کچھ حصہ اس قرآن کا اپنے سینوں میں ڈال لیں، تاکہ کل قیامت کے دن جہنم کی آگ ہمارے سینوں کو نہ چھو سکے. اور یہ وہ چیز ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کو مجھے بہترین طریقے سے غور و فکر کے قابل کرنا ہے. ظاہری بات ہے کہ اگر آپ کو ایک چیز کی سمجھ ہی نہیں آتی تو آپ اس کو پڑھیں گے کیسے، غور کیسے کریں گے، اور آپ اس کے اوپر پھر عمل کیسے کریں گے، اور اس کا نقصان کیا ہوگا آپ سب جانتے ہیں. ہم جتنی مرضی بڑی بڑی باتیں کر لیں، لیکن وہ باتیں صرف باتیں ہی رہ جائیں گی. وہ باتیں صرف میری آپ کی من پسند چیزیں تو ہوں گی، لیکن وہ ہدایت کی کتاب نہیں ہوگی. پھر فرمائے اس کتاب کی، اور آپ کو مجھے بھی اگر اللہ موقع دے تو کسی نہ کسی کو پڑھ کر سنائیں. بتائیے، شروع میں اس لیے پڑھ کر سنائیے تاکہ آپ کی اصلاح ہو جائے. اپنے اپنے قرآن کو ٹھیک کرتے ہیں. کسی بھی ایسے شخص کو جس پہ اعتبار ہو اور جس کو واقعی عربک ایکسنٹ کے ساتھ قرآن سمجھ آتا ہو، یا جس کا مخارج اچھے ہوں، اس کے ساتھ ایک دفعہ ضرور پڑھیے، کیونکہ یہ قرآن ایک اتنی پیاری دولت ہے کہ جس کے صرف خالی پڑھنے نے بھی قوموں کے نصیب کو چمکا دیا تھا، اور اتنے خوبصورت طریقے سے اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ میں سے حافظ قرآن پیدا کیے. آپ کو پتہ کہ ایک ایسا ظالم بادشاہ بھی آیا کہ جس نے اپنے کارندوں کو حکم دیا کہ سارے قرآن، سارے مصحف جلا دو. کیا کرتے، ان کو تو ماننا ہی تھا نا بات، مان لی. ایک دن گلیوں میں سے گزرتے ہوئے بادشاہ کو پھر قرآن پڑھنے کی آواز آ گئی. کہنے لگا تم نے مجھ سے دھوکہ کیا، تم تو کہتے ہو ہم نے سارے نسخے جلا دیے ہیں، تو یہ کیا. کہنے لگے کہ بادشاہ سلامت، آپ کتابوں میں لکھے ہوئے تو جلوا دیں گے، اس امت کے تو سینوں میں قرآن ہے، آپ اس کو کہاں جلوائیں گے. پچھلی کتابوں میں قرآن کی یہ خوبی کا ذکر بڑا عام تھا کہ کیسے یہ قرآن حافظوں کے سینوں میں آئے گا. آج آپ سات آٹھ سال کے بچے کو جب فر فر قرآن پڑھتا دیکھتے ہیں، کیا رشک نہیں آتا. دنیا کی واخت کتاب جو ایک ایک لفظ زبر زیر کے ساتھ محفوظ ہو جائے، تو اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، اے نبی تلاوت کیجیے اس کتاب کی جو آپ کی طرح وحی کے ذریعے سے بھیجی گئی. اور تلا یتلو تلون کہتے ہیں پیچھے لگنا. تلاوت وہ ہوتی ہے جس میں معنی کے پیچھے آپ لگ جائیں، جس میں حقیقت میں آپ کی توجہ اس کے معنوں پہ بھی ہوں. ہمارے ہاں سادہ پڑھنے کو تلاوت کہتے ہیں، عربی زبان میں کچھ اور بات ہے. اور اس پورا جو حصہ ہم پڑھ رہے ہیں اس کا ٹاپک ہے، ہماری نمازیں بے اثر کیوں ہو گئیں، کیسے ہم اپنی نمازوں کو زندہ کریں. 45 سے 51 ہے. پھر فرمایا اور نماز قائم کریں، یقیناً نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، بے شک اللہ کا ذکر بڑی چیز ہے، تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ اس سے خبردار ہے. اور اہل کتاب کے ساتھ بحث و مباحثہ نہ کرو مگر اس طریقے پر جو عمدہ ہو، مگر ان کے ساتھ جو ان میں سے ظالم ہیں. اور صاف اعلان کر دو. کس بات کا اعلان کر دو؟ کہ ہمارا تو اس کتاب پر بھی ایمان ہے جو ہم پر اتاری گئی، اور اس پر بھی جو تم پر اتاری گئی، اور ہمارا تمہارا معبود ایک ہی ہے، ہم سب اسی کے حکم بردار ہیں. یعنی تبلیغ کرو تو کامن گراؤنڈ پہ بات کرو، اختلافات کو ہوا نہ دو، فرقے بازی کو نہ کرو، بلکہ جو مشترک باتیں ہیں، جو دو ہر ایک کے بیچ میں ہیں، اس کے اوپر پہلے بات کرو. تبلیغ کا خوبصورت نقطہ ہے. اللہ تعالیٰ آج امت مسلمہ کو تبلیغ کی حکمتیں سجھا دے. اور ہم نے اسی طرح آپ کی طرف کتاب نازل فرمائی، بس جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ اس پر ایمان لاتے ہیں، اور ان مشرکین میں سے بعض اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور ہماری آیتوں کا انکار صرف کافر ہی کرتے ہیں. اس سے پہلے تو آپ کوئی کتاب پڑھتے تھے، نہ کسی کتاب کو آپ اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے کہ یہ باطل پرست لوگ شک اور شبے میں پڑھتے، بلکہ یہ قرآن تو روشن آیتیں ہیں، اہل علم کے سینوں میں محفوظ ہیں. ہماری آیتوں کا منکر سوائے ظالموں کے اور کوئی نہیں. انہوں نے کہا اس پر کچھ نشانیاں یعنی معجزات اس کے رب کی طرف سے کیوں نہ اتارے گئے؟ آپ کہہ دیجئے کہ نشانیاں تو سب اللہ کے پاس ہیں، میں تو صرف کھلم کھلا آگاہ کر دینے والا ہوں. کیا انہیں یہ کافی نہیں کہ ہم نے آپ پر کتاب نازل فرمائی جو ان پر پڑھی جا رہی ہے، اس میں رحمت بھی ہے نصیحت بھی ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. تو کیا سیکھا؟ نماز، نماز، نماز. قرآن پہ تو تھوڑی سی بات کر لی، اس کو سیکھنا بھی اور پڑھنا بھی ہے، لیکن جو اس میں سب سے خوبصورت بات ہے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، آج اپنی نمازوں کے پیچھے لگ جائیے. کیا میری نماز حقیقت میں وہ نماز ہے کہ جس کے اوپر اللہ کے یہ وعدے ہیں؟ دیکھیے اللہ نے بہت بڑی خبر دی کہ نماز بے حیائی سے روکے گی، لیکن کیا آج ہماری نمازیں ہمیں بے حیائی اور منکر سے روکتی ہیں؟ آج تو ہماری زندگی دو دھاری ہے، نمازیں بھی اللہ کے حکم سے پڑھ لیتے ہیں پوری، لیکن منکر اور بے حیائی بھی نہیں چھٹتی. وجہ یہ ہے کہ نمازیں مردہ ہیں. دیکھیں مردہ تو کسی کو نہیں روکتا نا، وہ چیز جو آپ کو کسی چیز کے قابل نہ کرے اس کا کیا فائدہ؟ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو نماز پڑھنے کے بعد بھی اگر آپ ان سے پوچھیں نا کیا پڑھا، تو کہتے ہیں پتہ نہیں کون سی صورت پڑی، وہی کل ولا. اگر تو واقعی کل ولا ہی پڑھ رہے ہیں نا، تو پھر تو بہت بات ہے، پھر تو یاد رہے گا کہ ہر رکعت میں کیا پڑھا تھا. ادروائز سلام پھیرنے سے آدھے گھنٹے کے بعد نہیں یاد ہوتا، اس لیے کہ نماز میں اللہ یاد نہیں آتا. پیچھے ہم پڑھ کے آئے ہیں حضرت موسیٰ کو کیا کہا گیا تھا، قیم الصلاۃ لذکری. تو یاد رکھیے کہ نماز ذریعہ ذکر ہے، نماز مقصد نہیں ہے. بڑے غور سے سنیے گا یہ جملے، نماز مقصد نہیں ہے. مقصد تو یہ ہے کہ نماز میں اللہ یاد آ جائے. نماز از امین. آپ نے کبھی بڑے لوگوں کو، پہلے لوگوں کو یہ کہتے سنا، گرا لگا دو کپڑے میں، گرا دیکھ کے یاد آ جائے گا کہ کچھ کرنا تھا. ہے کسی کو یاد یہ بات؟ ہماری نانی گرا لگاتی تھی دوپٹے کے پیچھے، پھر یاد، نانی یہ کیا کہتی، وہ پھر اس کو دیکھوں گی تو یاد آ جائے گا کچھ کرنا تھا. نانی امی کے پاس ریمائنڈنگ بک نہیں تھی نا، اور ان کے پاس آئی فون نہیں تھا نا کہ جس میں سے آپ ریمائنڈرز لگائیں اور الارم لگائیں. لیکن دیکھیے بڑے لوگوں نے کام کیے نا، وہ جو گرا تھی نا، یہ نماز ہے. ہر نماز آپ کی میری اس بات کی یاد دہانی ہے کہ اللہ کو یاد کر لو. روح والی نماز برائی سے روکے گی. دیکھیے نا، زندہ انسان ہے، کسی کو اچھا برا کام کرتا دیکھے گا، روکے گا، ٹوکے گا، لیکن مردے کے پاس بیٹھ کر کوئی جو مرضی کر لے مردہ تو نہیں روکتا. تو نماز کو صحیح پڑھنا ہے، طریقہ بھی ٹھیک ہو، خشوع بھی ہو، وقت پہ بھی پڑھنا ہے. اور نماز کب خوبصورت ہوگی؟ جو اس میں قرآن پڑھا جاتا ہے وہ سمجھ آ رہا ہو، جب نماز کا ترجمہ سمجھ آ رہا ہو. اور یاد رکھیے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری روحوں کے لیے آسمان سے ایک دسترخوان اتارا تھا قرآن کی صورت میں، تو نماز اور قرآن ساتھ ساتھ ہے. امام ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ قرآن کو صفحوں میں سے نہیں پڑھتے، بلکہ وہ اپنے دل کی دھڑکنوں میں اس کو لکھا ہوا پاتے ہیں. اللہ ہمارے سینوں میں قرآن ایسے ڈال دے. فنی ماجر العاملون. آپ دیکھیے کہ نماز کہہ لیجئے کہ ایک شارٹ بریک ہے. ماں کو بچے پہ بہت پیار آتا ہے نا، وہ دیکھ رہی صبح سے پڑھ رہا ہے، کہتی چلو چھوڑ کھانا کھا، چلو اٹھو منہ دھو لو، چلو اٹھو جاؤ شابش، تھوڑا سا ریلیکس ہو جاؤ. ہم دنیا کے کاموں میں بھاگے 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 دوڑے، ہائے ہائے ہائے، ہاں کانپ رہے ہوتے ہیں، اور مل جائے اور مل جائے. اللہ کہتا اٹھو نماز پڑھو، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. کامیاب ہونا چاہتے ہیں امتحان میں، اٹھو نماز پڑھو. اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ اب رمضان میں بھی نمازیں پڑھیں، ہائے روزے رکھے بچے نماز رمضان میں. کسی نے مجھ سے یہ سوال کیا تھا کہ روزے کی وجہ سے بچہ پڑھ نہیں پاتا تو کیا روزے چھوڑ دے، پیپرز دینے ہیں. صحابہ نے تو جنگیں لڑی تھی، بدر کی فتح اور باقی معاملے آپ سن چکے ہیں. تو یاد رکھیے گا، نماز میں طاقت ہے، روزے میں طاقت ہے، انرجی ملتی ہے. جتنا زیادہ آپ اور میں اس کے اوپر غور کریں گے ہماری زندگی خوبصورت ہوگی. ابو العالیہ کا ایک قول ہے، کہتے ہیں کہ نماز اصل میں تین چیزوں کا نام ہے. ذرا سے اس کے اوپر اپنی نمازوں کو پرکھتے ہیں. یہ نہ ہو تو نماز نماز نہیں. تفسیر ابن کثیر میں آپ یہ خود بھی پڑھ سکتے ہیں. وہ تین چیزیں کیا، آئیے ذرا اپنے محاسبے کی نیت سے سنتے ہیں. نمبر ایک، اخلاص اور خلوص، صرف اور صرف اور صرف اللہ کے لیے. کوئی دکھاوا نہیں، کوئی ریا نہیں، کوئی کسی کا ڈر نہیں، کوئی کسی پہ دھونس نہیں ڈالنی نمازوں کی. اور اخلاص سے کیا ہوگا، کہتے ہیں کہ اخلاص سے انسان نیک ہو جاتا ہے. دوسری چیز نماز میں ہونی چاہیے خوف الہی، یعنی خوف الہی سے انسان گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے. یعنی اللہ کا خوف سب سے بڑا موٹیویٹر ہے گناہوں کو چھوڑنے کا. اور تیسری چیز کہتے ہیں کہ نماز میں ذکر الہی ہونا چاہیے، کیونکہ ذکر الہی قرآن مراد ہے اس سے. یعنی زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنا چاہیے، اسے برائی اور بھلائی کا فرق بتاتا ہے. چلیے پوچھئے، نماز میں اخلاص ہے، اللہ کے خوف سے آنکھیں بہہ جاتی ہیں، کثرت سے پڑھتی ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی شخص کا تذکرہ ہوا، کہا اللہ کے نبی یہ فلاں شخص ہے، دیکھیے نماز بھی پڑھتا ہے اور چوری بھی نہیں چھوڑتا. آپ نے فرمایا ان قریب اس کی نماز اس کی یہ برائی چھڑا دے گی. مسند احمد کی روایت ہے 447. تو کیا پتہ چلا، نمازیں برائیاں چھڑاتی ہیں. آج سے نیت کیجئے، ہر نماز آپ کی زندگی میں برائی کو چھڑانے کا ذریعہ بن جائے. اور اگر نماز نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا، یاد رکھیے کہ بین الکفری و شرکی ترک الصلاۃ، نماز کے بیچ میں کفر میں فرق کرنے والی چیز کیا ہے، نماز. مسلمان نماز پڑھتا ہے، کافر نماز نہیں پڑھتا. پھر اس میں آپ دیکھیے کہ آیت 46 میں اہل کتاب کو تبلیغ کرنے کی بات تھی، تو اس کے بارے میں بھی سمجھ لیجئے کہ جو یہودی یا نصرانی دین کو سمجھتا ہو اس کو تو مہذب طریقے سے سمجھائیے، سلجھے ہوئے طریقے میں سمجھائیں، کیا پتہ اس کو سمجھ آئے. یعنی دلائل سے بات کیجئے کہ دیکھو کرسچینٹی میں یہ ہے، اسلام میں یہ ہے، آپ اس کو سمجھ لیجئے، جیسے ادعو الی سبیلی ربی کا بالحکمتی. لیکن رہ گیا وہ شخص جس کو خود اپنے دین کا بھی نہیں پتہ، تو بس اس کے لیے تو کائنات سے اور ارد گرد سے کچھ حقائق جمع کیجئے اور اس کو اللہ کی طرف دعوت دیجئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کو ایسی چیز دی گئی جس کے باعث لوگ اس پر ایمان لائے، اور مجھے ایسی چیز وحی کی گئی جو اللہ نے میری طرف نازل فرمائی، تو مجھے ذات الہی سے امید ہے کہ تمام نبیوں کے تابے داروں سے زیادہ میرے تابے دار ہوں گے. قیامت کے دن اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لینا. یہ بخاری کی روایت ہے 4981. اور کیا سیکھا اس رکوع سے، اپنا محاسبہ کرنا سیکھا. آئیے ذرا سا محاسبہ کرتے ہیں چند چیزوں میں. کیا مجھے اس بات کا یقین ہے کہ نماز ہی بے حیائی اور بری چیزوں سے روکتی ہے؟ کیا میں قرآن پاک کی تلاوت کا حق ادا کرتی ہوں؟ کیا میں حقیقت میں نماز قائم کرتی ہوں؟ دیکھیے یہ کہیں نہیں آیا کہ نماز پڑھو، یہ تو ہم اردو ترجمہ کرتے ہیں نا نماز پڑھو، عربی میں کہ قائم کرو. آگے جا کے انشاءاللہ اگر موقع ملا تو آپ کو تھوڑا سا اس کا فرق بتاؤں گی. قائم کرو اپنے جسم پہ، اپنے شہر میں، اپنے ملک میں. نماز پڑھنے والے اور نماز نہ پڑھنے والے ایک جیسے نہیں ہوتے، مراد ہے کہ اس کا اثر تمہاری ذات پہ دکھے. پھر اسی طرح قرآن کو اللہ تعالیٰ حفاظ کے سینوں میں محفوظ کرتا ہے. کیا میں اس کی کوشش کرتی ہوں کہ مجھے قرآن کا کچھ حصہ یاد ہو جائے؟ قرآن پاک مومنین کے لیے رحمت اور نصیحت ہے، کیا میں اس سے رحمت اور نصیحت لینے کی کوشش کرتی ہوں؟ کیا میں نماز میں قرآن کی مختلف آیات پڑھتی ہوں یا ایک ہی آیت پڑھتی ہوں؟ اللہ تعالیٰ آپ کے میرے لیے اس بات کا جواب دینا لینا آسان کر دے.